الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونضع الموازين القسط ليوم القيامة صدق الله مولانا العظيم حضرات العلماء الكرام والعزام میرے محترم بزرگ اور دوستو عالمات فاضلات طالبات میری ماں بہنوں آج اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بار پھر توفیق عطا فرمائی اس مبارک محفل اس مبارک مجلس میں بخاری شریف مکمل ہوئی قرآن مجید کی بھی تکمیل ہوئی بخاری شریف کی بھی تکمیل ہوئی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے آدمی ہیں, بڑی عجیب انداز میں اس کتاب کو مرتب کیا ہے. امام بخاری محمد ان کا نام ہے, اسماعیل ان کے والد کا نام ہے. ایک بات جو بڑی حیران مجھے کرتی ہے اور میں ان کے والد اسماعیل کے حالات میں جیسے پڑھتا ہوں, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد کی ایک بات بتاتے ہیں. تو فرماتے اپنے والد کا تعارف کراتے ہوئے کہ میرے والد عالم تھے اور انہوں نے وقیع بن جراح کی کتابیں یاد کر رکھی تھیں, عبداللہ مبارک کی کتابیں یاد کر رکھی تھی. اس میں ایک بات عجیب بتاتے ہیں کہ میرے والد نے عبداللہ بن مبارک سے مصافحہ کیا ہے. یہ ذکر کیا ہے, اتنی بات ذکر کی. عبداللہ مبارک بخارا سمرقند کے بہت اونچے عالم ہیں, امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد خاص ہیں اور ان 40 لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے فقہ حنفی کے مرتب کرنے میں جو کونسل بنائی تھی امام صاحب نے, ان کے اہم ممبر ہیں. وہ فرماتے کہ میرے والد نے مصافحہ کیا. اس سے اس نقطے کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں, یہ جو ہم بزرگوں سے علماء سے مصافحہ کرتے ہیں قیامت کے دن یہ بھی رائے گا جانے والا نہیں ہے. امام بخاری تعارف والد کے قرار ہے کہ مصافحہ کیا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 16 سال میں اس کتاب کو لکھا ہے, بڑی مشقتیں بڑی محنتیں اٹھائی ہیں. تو گھر سے غریب نہیں تھے, والد لاکھوں درہم چھوڑ کر گئے تھے وراثت میں, کیونکہ ان کے والد بڑے تاجر تھے اور مال ایسا کمایا تھا. ابو حفص کبیر فرماتے ہیں جو امام یوسف اور امام محمد کا شاگرد ہے, فرماتے ہیں ان کے والد اسماعیل جب فوت ہونے لگے تو مجھے کہا, اے ابو حفص میرے اس مال میں ایک درہم بھی شبہ کا نہیں, ایک درہم. جب میں نے یہ سنا تو ابو حفص کہتے کہ میں اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنے لگا کہ اس انسان کی لاکھوں کے اندر تجارت کے اس زمانے میں لکھ پتی کو آسان بات نہیں ہوتا تھا. پہلے ہزار پتی ہوتا تھا, پھر لکھ پتی ہوتا تھا, پھر کروڑ پتی ہوتا تھا, اب ارب پتی ہوتا تھا, اب ارب پتی بھی غرق ہو گئے, اب کھرب پتی ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ جان ہے ورنہ سب بیکار ہے. ایک درہم بھی شبہ کا نہیں. مالدار تھے, اللہ نے مال بھی دیا تھا اور مقام بھی دیا تھا. ان کے سارے عزیز و اقارب آبا و اجداد کسرا کی جانب سے بخارا کے حکمران تھے لوگ, لیکن علم دین کے لیے اپنے آپ کو ایسا وقف کیا, ایسا مٹایا. کبھی بھوک کبھی پیاس کبھی سفر, یہاں تک لکھا ہے کہ پہلے تو یہ بیمار ہوئے بچپن میں تو آنکھیں ضائع ہو گئیں، تو والد کی والدہ کی دعا سے ان کی آنکھیں واپس آئیں۔ 3 سال تک ماں دعا کرتی رہی، ڈاکٹروں نے کہا، طبیبوں نے کہ آپ کی بچے کی آنکھیں واپس نہیں آ سکتی۔ 3 سال دعا کرتی رہی۔ حضرت ابراہیم السلام خواب میں آئے، کہا کہ بیٹی کیا مانگتی ہے؟ کہا کہ میں اللہ سے اپنے بچے کی آنکھیں مانگتی ہوں، کیا کہ اللہ نے دے دی۔ صبح کی امام بخاری جب بیدار ہوئے تو ان کی آنکھیں ٹھیک تھی۔ اس کے بعد اتنی محنت اور اثار کیے، دھوپ میں اور برف میں اتنے سفر کیے کہ اس دھوپ کی وجہ سے ان کی آنکھیں دوبارہ چلی گئی، نبینا ہو گئے۔ پھر کسی نے علاج بتایا کہ آپ اپنا سر مڑائیں اور فلا فلا ٹھنڈی چیزیں استعمال کریں اور اپنے سر کے اوپر یہ چیز لگائیں، پھر جا کر دوبارہ ان کی آنکھیں بحال ہوں۔ اتنی محنت کی، پھر جا کر امام بخاری نے کتاب لکھی، 6 لاکھ حدیثوں میں سے 7274 حدیثیں منتخب کیے۔ 6 لاکھ حدیثیں امام بخاری کو یاد تھی، ان میں سے یہ 7274 حدیثیں ہیں جو تکرار کے بغیر ہوں، تو 4000 حدیثوں پر یہ کتاب مشتمل ہے۔ امام بخاری نے باب الوحی سے شروع کیا ہے اور کتاب التوحید پر لا کر اس کتاب کو ختم کیا ہے۔ وہی باب الوحی، ہمارے والد صاحب مولانا نیاز الملک صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، امام بخاری ہر جگہ لفظ کتاب لاتا ہے لیکن وحی کے باب میں لفظ باب لے کر آیا، باب الوحی، وہاں کتاب الوحی نہیں کہا، کیونکہ باب کا معنی دروازہ ہوتا ہے۔ امام بخاری بتانا چاہتے ہیں کہ وحی کے دروازے سے داخل ہو جاؤ۔ اب اگر جو تمہیں چیز ملے گی، ایمان ملے گا، نماز ملے گی، روزہ ملے گا، حج ملے گا، زکات خیرات ملے گی، اعمال ملیں گے، اخلاق ملیں گے، بیع و شراء کے مسائل ملیں گے، اب باب الوحی، وحی سے جو چیز تمہیں ملے گی اللہ کے ہاں معتبر ہے، ورنہ معتبر نہیں ہے۔ باب الوحی، اور انما الاعمال بالنیات کی پہلی حدیث حضرت عمر سے لائے اور آخری حدیث حضرت ابو ہریرہ سے لائے۔ اس میں عجیب نکتہ ہے، ہمارے شیخ عارف باللہ شاہ کی مقتضا فرماتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ انسان ہیں عالم اسلام میں جن کو سب سے پہلے امیر المومنین کہا گیا ہے، یہ لقب ان سے پہلے کسی نے استعمال نہیں کیا۔ امیر المومنین بادشاہ ہوتا تھا، بادشاہ کچھ بھی نہیں امیر المومنین کے سامنے، سب سے پہلی یہ لقب ان کو ملا۔ امام بخاری امیر المومنین کی پہلی حدیث لائے، انما الاعمال بالنیات، یہ بتانے کے لیے کہ رسول اللہ کی حدیث وہ ہے جن کی خدمت کرنے والے بادشاہ بھی ہیں۔ اور آخری حدیث ازو ابو ریرا سے لائے، جو مدرسے کے صوفہ مدرسے کا طالب علم ہے، جو درویش ہے، بھوکا پیاسا رہتا ہے اور رسول اللہ کی خدمت میں، بلکہ اپنے آنے کا بتاتے کہ میں رسول اللہ خدمت میں کیسے پہنچا، میرے پاس وسائل نہیں تھے تو ایک قافلہ جا رہا تھا، بسرا بنتے غفران ایک عورت تھی، وہ جا رہی تھی مدینہ کی جانب، تو اس نے کہا کہ میرے اونٹ کے اٹھانے بٹھانے اور اس کی رسی پکڑ کر چلنے کی تجھے نوکری ملے گی، لہذا میں مدینہ تک یمن سے پیدل آیا اور میں اونٹ کا اس کو بٹھاتا تھا، کبھی کھڑا کرتا تھا، پھر اس کو ان کے اونٹوں کو چراتا بھی تھا، اس قابل بھی خدمت کے اس طریقے پر بھوکا پیاسا ننگے پاؤں میں مدینہ شریف پہنچا، لیکن میں رسول اللہ کی خدمت دیا تو اللہ نے مجھے سردار بنا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بڑا تعلق تھا، ان کو یہ رسول اللہ تعلق تھا، وسلم کو بڑا تعلق تھا۔ ایک بار زید ابن ثابت، بڑے مشہور صحابی ہیں، اور ابو ہریرہ تینوں دعائیں کر رہے تھے بیٹھے ہوئے، تو رسول اللہ وسلم تشریف لائے، کیا کر رہے ہیں؟ حضرت ہم دعا کر رہے ہیں، کوئی ذکر کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا چلو تم دعا کرو، میں امین کہوں گا، رسول اللہ فرما رہے ہیں امین میں کہوں تم؟ تو نے کہا پہلے کون دعا کرے گا؟ ابو ہریرہ نے کہا جی حضرت میں تو آخر میں کروں گا، پہلے یہ حضرات کرے۔ تو زید ابن ثابت نے دعا شروع کی، اب آمین کہتے رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہہ رہے، اللہ اکبر، نبی آمین کہے تو کیسے دعا کہاں سے کہاں چلی جائے۔ اس کے بعد دوسرے ساتھی نے دعا کی، آپ نے آمین کہا، پھر ابو ہریرہ سے، ابو ہریرہ تو دعا کر، کہ اللہ جو ان دو ساتھیوں نے دعائیں کی وہ بھی میرے حق میں قبول فرما اور مجھے ایسا علم عطا فرما جو میں کبھی نہ بھولوں۔ فرمایا آمین۔ تو زید بن ثابت نے فوراً کہا اللہ کے نبی ہم بھی یہ دعا کرتے ہیں ہمیں ایسا علم حاصل ہو جو کبھی نہ بھولے. فرمایا کہ دوست کا نوجوان تم سے سبقت لے جا چکا ہے. بس یہ درویش سے بھی آخری حدیث. اور پھر مزے کی بات, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ ہیں جو وحی مطلوع کے حفاظت کے امیر ہیں, قرآن کی حفاظت کا اور اس کو لکھنے کا مشورہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے دینے والے, سیدنا فاروق اعظم ہیں, آپ کے مشورے پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کتابی شکل میں قرآن مجید کو جمع کیا, اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نسخے کے مطابق پورے عالم میں نسخے بھیجے. اس لیے پہلے جامع القرآن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, اور باپ کے جامع القرآن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. تو پہلی حدیث اس شخص سے لائے ہیں امام بخاری کہ جو وحی مطلوع کا محافظ ہے, اور آخری حدیث اس صحابی سے لائے ہیں جو وحی غیر مطلوع کا محافظ ہے, کیونکہ سب سے زیادہ روایتیں 5374 حدیثیں حضرت ابو ہریرہ سے منقول ہیں. تو دونوں ابتدا بھی ایک محافظ سی کی جو وحی مطلوع کا محافظ ہے, اور انتہا اس صحابی پر کی جو وحی غیر مطلوع یعنی احادیث کا محافظ ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب التوحید لائے آخر میں, کیونکہ توحید ہی پر اگر جب تک انسان کا خاتمہ نہ ہو اس وقت تک کچھ بھی لے کے ساتھ نہیں جائے گا, اگر خاتمہ توحید پر نہیں ہوتا. من کان آخر کلام لا الہ الا اللہ, امام بخاری کتاب التوحید. اور کتاب التوحید میں امام بخاری نے ان لوگوں پر رد کیا ہے جو اللہ کی توحید میں کوتاہی کرتے ہیں, اللہ کی توہین کرتے ہیں, کہتے ہیں ہم توحید پر ہیں لیکن توحید کرتے ہیں. ان میں جہمیہ, ان میں معتزلہ, ان میں بعض روافض, ان میں مرجیہ, یہ سارے فرقے وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کی ذات ہے صفات نہیں ہے, ذات ہے صفات نہیں, صفات نہیں مانتے, سمیع نہیں مانتے, بصیر نہیں مانتے. انہوں نے کہا جی سمیع تو قرآن میں ہے, کہا کہ سمیع بلا سمع, اللہ سمیع ہے لیکن سنتے نہیں, بصیر ہے لیکن دیکھتے نہیں ہیں, صفات کے منکر ہیں. امام بخاری نے ان پر رد کیا ہے اور ثابت کیا اس کتاب التوحید میں کہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار صفات ہیں, اللہ کے نام ہیں, وللہ الاسماء الحسنی, اللہ کی صفاتی ناموں سے میں اور آپ مولا تک پہنچتے. یاد رکھو میرا اور آپ کا مولا تک پہنچنا اللہ کے ناموں کی وجہ سے ہے. ہمارے استاد فرماتے تھے مفتی ولی حسن ٹونکی رحمۃ اللہ علیہ کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں اپنے نام دیے کہ میرے نام پر زندگی بسر کرو. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نام سے, اور ذات کا دیدار تو آخرت میں کرائیں گے. یہاں نام چلتا ہے, اللہ کا نام چلتا ہے, قدر فلانے کا نام چلتا ہے, یہاں اللہ کا نام چلتا ہے, اسی سے ہمارے کام بنتے ہیں. امام بخاری فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں, وہ کہتے تھے اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت نہیں بلکہ اللہ کلام بھی نہیں کرتے. لہٰذا یہ جو قرآن مجید ہے یہ بھی مخلوق ہے جس طرح اور مخلوقیں پیدا کی. امام بخاری کہا کہ نہیں بالکل نہیں, اللہ کا کلام غیر مخلوق ہے. اور یہ فتویٰ دیا گیا کہ جس جو قرآن مجید کو مخلوق کہتا ہوا وہ دار اسلام سے خارج ہے. یاد رکھو کیونکہ اللہ کی صفت ہے, اللہ کا وصف ہے. امام بخاری نے اوصاف اللہ کی صفات پر بحث کی ہے. اللہ کی صفات دو طرح کی ہیں, عدمی اور وجودی. عدمی سے مراد نفی النقائص, وہ صفات وہ چیزیں جن کی اللہ تعالیٰ کی ذات سے نفی کرنی ہے, جس کو صفات جلال کہا جاتا ہے. کہ اللہ کھاتے نہیں ہیں, پیتے نہیں ہیں, اللہ تعالیٰ بیوی بچوں کے محتاج نہیں ہے, اللہ کے بیوی نہیں ہے, اللہ کے والد نہیں ہے, اللہ کے اولاد نہیں ہے, ان کو کہتے صفات عدمیہ, ان کو صفات جلال کہتے. صفات جلال ان کو تنزیہات کہتے ہیں, پاکیزی, اللہ کو پاکیزہ قرار دینا. دوسری ہے وجودی صفات وجودیہ اللہ کے لیے کمالات کو ثابت کرنا، تمام کمالات اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، ان کو کہتے ہیں صفات وجودیہ، ان کو صفات اکرام کہتے ہیں، ان کو تحمیدات کہتے ہیں۔ اور پھر صفات وجودیہ میں سات صفات وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذاتی ہے، اور باقی صفات وہ ہیں جو فعلی ہے۔ سات صفات جو ذاتی صفات وہ ہیں کہ وہ اللہ کی صفت تو ہے لیکن اس کے ضد اللہ کی صفت نہیں ہے، اللہ حیات رکھتے ہیں، وہ حیات کے مال پر موت ہے، وہ اللہ کی صفت نہیں ہے۔ اللہ علم رکھتے ہیں، علم کے اوپر جہل ہے، جہل اللہ کی صفت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قدرت رکھتے ہیں، قدرت کے مقابلے پر عجز ہے، اللہ عاجز نہیں ہے۔ اللہ کلام رکھتے ہیں، کلام کے مقابلے پر گونگا ہونا ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے اس کی نفی ہے۔ اسی طریقے پر حیات ہے، قدرت ہے، ارادہ ہے، اللہ ارادہ کرتے ہیں، اس کی ارادے سے عاجز ہونا وہ نہیں ہے۔ اللہ سمیع ہے، سنتے ہیں، ان کے مراد پر بہرا ہونا ہے، وہ اللہ کی صفت نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں، اس کے اوپر اندھا ہونا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت نہیں ہے۔ صفات ذاتیہ وہ کہلاتی ہے کہ وہ صفت ہو، اس کی ضد اللہ کی صفت نہ ہو۔ اور صفات فعلیہ وہ کہلاتے ہیں کہ دونوں طرفین اللہ کی صفت ہو۔ اماتا احیاء زندہ کرنا بھی اللہ کی صفت ہے، اماتا مارنا بھی اللہ تعالیٰ کی صفت وصف ہے۔ اسی طریقے پر رزق کی وسعت کرنا بھی اللہ کی صفت ہے، رزق روک لینا بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ انہیں صفات فعلیہ کہا جاتا ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ باب اس نے باندھا ہے، اور یہ جو آنے والی بات آ رہی ہے کہ وزن اعمال ہوگا اور اعمال کا وزن ہوگا، اس میں یہ کلمہ سب سے زیادہ وزن رکھتا ہے۔ اس لیے اس وجہ سے کہ اس چھوٹے سے کلمے میں اللہ تعالیٰ کی ساری صفات کو بیان کیا جاتا ہے۔ ہے چھوٹا سا کلمہ لیکن اس کے معنی بڑے بہت وسیع ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اسی تو جمام القلم، مجھے جامع کلمات دے کر بھیجا گیا ہے۔ امام بخاری نے آخری باب باندھا ہے وَنَزُلْ مَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ اعمال کا وزن ہوگا، نہ تلاوت کا وزن ہوگا، ذکر کا وزن ہوگا، نماز کا وزن ہوگا، جو گناہ کریں گے ان گناہوں کا بھی وزن ہوگا، وزن اعمال۔ اور یہ آخری کام ہے۔ عجیب، امام بخاری نے والا اعمال بالنیات لائے، وہی آئی، وہی آنے کے بعد ایمان فرض ہوا، ایمان کے بعد اعمال آئے، اعمال ایمان کے ساتھ کرو گے اور نیت خالص ہوگی تو پھر ان اعمال کا وزن ہوگا۔ اگر نیت صحیح نہیں ہے تو نہ اعمال کا کوئی وزن نہیں، یا ایمان ہی نہیں ہے تو کوئی وزن نہیں۔ وزن کے لیے ایمان اور اخلاص چاہیے، دو چیزیں، ایمان اور اخلاص دو چیزیں چاہیے۔ بس کرو بھائی، بس کرو، دو چیزیں چاہیے، ایمان اور اخلاص۔ یہ ہوگا تو عمل کا وزن ہوگا، ورنہ کوئی وزن نہیں۔ یاد رکھو، اس لیے امام بخاری فرماتے وَنَزُلْ مَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے دن انصاف کے تول لگائیں گے، ترازو لگے گی، اعمال تولے جائیں گے، میرے آپ کے اعمال تولے جائیں گے۔ امام بخاری فکر بھی لگا رہے ہیں کہ بھائی فکر کرو، اپنا محاسبہ کرو، کیا لے کر خدا کے سامنے ہم پیش ہوں گے۔ حکیم الامت تھانوی بھی فرماتے ہیں ابھی ابھی بیٹھے ہوئے تم مراقبہ کرو، ابھی بالغ ہونے سے لے کر آج تک تمہیں پتہ چل جائے گا تم نے نیکیاں زیادہ کی ہیں یا گناہ زیادہ کی، ابھی پتہ، ابھی تول تمہارا خود لگا سکتے ہو تم، ابھی ایک منٹ میں، زیادہ لمبا چوڑا کام بھی نہیں، لمبا چوڑا مسئلہ نہیں۔ قیامت کے دن فی یوم القیامہ، کیونکہ اس کا بھی انکار کرتے تھے، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، المیزان حق، قیامت کے دن تول لگنا یہ حق ہے، یہ فرقے انکار معتزلہ انکار کرتے تھے، جامعہ ان کا کہا کہ نہیں کوئی وزن نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، نزل موازین القسط لیوم القیامہ۔ امام بخاری کی عادت ہے کہ پہلے آیت لاتے ہیں پھر حدیث لاتے ہیں، کیونکہ حدیث خبر واحد ہو سکتی ہے لیکن آیت تو نص سری ہے، قطعی ہے۔ نزل موازین القسط لیوم القیامہ لے کر آئے، فی یوم القیامہ، ورنہ اعمال بنی آدم و قولم یوزن، بنی آدم کے اعمال بھی تولے جائیں گے، اقوال بھی تولے جائیں گے، یہ تم ذکر اذکار کرتے تولے جائیں گے، تنبیہ کی ہے اس زبان کا غلط استعمال تمہیں مروا دے گا قیامت کے دن. آج ہمارا یہ کام ہے ہم زبان سے جس طرح دانتری سے کچھ چیز کاٹتے ہیں نا. امام بخاری کہتے ہیں تمہارے اقوال بھی تولے جائیں گے, تمہاری باتیں بھی تولی جائیں گی. اعمال بنی آدم و قولم یوزن. اور اس قول کو آگے جو حدیث آ رہی وہ قول سے تعلق رکھتی. قال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ. امام مجاہد بہت بڑے انسان ہیں, یہ بھی غلام تھے کسی کے, یہ بھی غلام تھے, لیکن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی شاگردی اختیار کی. اللہ نے اتنا بڑا مقام دیا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے جانشین بنے تفسیر میں. وہ فرماتے القسطاس لفظ جو ہے یا قسطاس یہ رومی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی عدل کرنا ہے. العدل بالرومیہ. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں اور زبانوں کے الفاظ بھی ہیں. اس لیے ابن سبکی فرماتے کہ قرآن اولین آخرین کے علوم کا مظہر ہے. لہٰذا اس میں دوسری زبانوں کے الفاظ بھی استعمال ہوئے ہیں. علامہ سیوطی نے 100 سے زائد الفاظ بتائے جو دوسری زبانوں کے قرآن مجید نے لیے, اور جو ہلکے پھلکے وہ الفاظ سارے العدل بالرومیہ. اس کے بعد امام بخاری قسط پر بحث کرتے. قسط اور قسط, قسط کا معنی انصاف کرنا, قسط کا معنی ظلم کرنا. قاف کے زیر و زبر سے معنی بدل جاتا ہے قسط اور قسط. القسط مصدر المقسط. اور میں قسط جو ہے یہ مقسط کا مصدر, اصل میں مقسط کا مقصد تو اقساط ہے. اقساط جو ہے وہ قسط سے بنا ہے. هو العادل. مقسط کا معنی عادل. اما القاسط هو الجائر. القاسط کا معنی ظالم. اما القاسطون فکانوا لجہنم حطبا. امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرق بیان کر رہے ہیں. اگر قاسط قصد سے قصد تو قصد کا معنی ظلم ہے. قصد کا معنی ہوتا ہے دوسرے کا حصہ لے لینا, اور قسط کا معنی اپنا برابری برابری کر دینا. تو قسط انصاف ہوا, قسط ظلم ہوا. تو قاسط یا اگر قسط سے مستقل قاسط ظلم کے معنی. مل قاسطون فکانوا لجہنم حطبا. اول جائر وہ ظالم ہے, تول لگے گا ان کو, تولا جائے گا اس میں. انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کا وزن نہیں ہوگا, فرشتوں کے اعمال کا وزن نہیں ہوگا. 70,000 اس امت کے انسان ہیں جن کے اعمال کا وزن نہیں ہوگا. پھر تین طبقے رہ جائیں گے. وہ کافر جس نے کوئی نیکی کی ہے اس کے نیکیوں کے پردے میں نیکی ڈالی جائے گی, لیکن جب کفر ڈالا جائے گا تو کفر کا پردہ بھاری ہو جائے گا, اس کو بھی جہنم میں بھیج دیا جائے گا. اس کے بعد متقین کو لایا جائے گا. متقین ان کی نیکیاں زیادہ ہوں گی, گناہ صغائر ہوں گے, بس وہ ڈالتی ہے اس کو اللہ معاف فرما دیں گے اور ان کے لیے جنت کا حکم ہو جائے گا. پھر مخلطین آ جائیں گے کہ جن کے اچھے اور برے اعمال ہیں, ان اچھے اور برے اعمال میں اب تول لگے گا. اگر برابر ہو جائے گا تو وہ آراف کی دیوار پر ہوگا. اگر نیکیوں کا پردہ جھک جائے گا تو جنت میں بھیج دیا جائے گا. اگر برائیوں کا پردہ جھک جائے گا تو جہنم میں بھیج دیا جائے گا. حدیث شریف میں ایک عجیب بات واقعہ آتا ہے کہ ایک آدمی کا تول لگے گا, ایک نیکی کی کمی ہوگی, بس اگر ایک نیکی چھوٹی سی مل جائے تو اس کا کام ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ایک نیکی لیا, وہ میدان معاشر میں جائے گا, لوگوں کے پاس ہزاروں نیکیاں ہوں گی, ایک دینے کو تیار نہیں ہوگا. یار ہمارا تو ابھی وزن نہیں ہوا, ہمیں تو خود ضرورت ہے. کوئی نیکی دینے کو تیار نہیں, وہ پھرتا رہے گا. اتنے میں ایک آدمی اس کو کہے گا, یار کیا کیوں پریشان ہے بھائی؟ انہوں نے کہا, یار ایک نیکی چاہیے, میرا تو کام ہو جائے اگر ایک نیکی مل جائے, کیونکہ پڑھنا برابر ہو رہا ہے. اگر تھوڑی سی ایک نیکی مل جائے تو میری نیکیوں کا پڑھنا جھک جائے گا. انہوں نے کہا, یار میرے پاس تو ہے ہی ایک نیکی, چل میں تیرے نام کرتا ہوں وہ ایک نیکی, تیرا تو کام بن جائے, میں نے تو ویسے ہی جہنم میں جانا ہے. اللہ کے دربار میں پیش ہو جائے گا, اللہ میاں یہ آ گیا, یہ ایک نیکی دے رہا ہے. اللہ فرمایا, کیوں دے رہا؟ انہوں نے کہا, اللہ میاں میرے تو حالات جو مجھے پتا ہے جو ہونے والے ہیں, یہ چلو اس بھائی کا کام بن جائے اللہ تعالیٰ فرمائے گی میری ذات پر تم فخر دکھاتے ہو، میری ذات پر کرم اور سخاوت دکھلاتے ہو، نہیں ایسا نہیں ہوگا، جا اس بھائی کا ہاتھ پکڑ تم دونوں جنت میں چلے جاؤ۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی کہ نیکیوں کا پڑھنا ہلکا ہو جائے گا وہ گھبرائے گا، اتنے میں رسول اللہ تشریف لائیں گے، چھوٹی سی پرچی دیں گے کہ اس کو بھی ڈالو، جب پرچی ڈالی جائے گی تو نیکیوں کا پڑھنا جھک جائے گا۔ وہ پوچھا حضرت اللہ کے نبی یہ کیا ہے؟ کہا یہ وہ درود شریف ہے جو تم مجھ پر بھیجتا تھا، آج کے لیے میں نے بچا کے رکھا تھا، اس کی تیری نیکیوں میں شامل کر۔ ایک اور انسان آئے گا وہ عالم دین ہوگا، اس کے نیکیوں کا پڑھنا ہلکا ہو جائے گا، اتنی دیر میں بادلوں کی طرح نیکی آئیں گی اس کے اندر گرے گی اور نیکی کا پڑھنا بھاری ہو جائے گا۔ کہے گا اللہ یہ کیا ہے؟ کہا یہ وہ ہے خیر کی باتیں ہیں جو تو لوگوں کو بتاتا تھا، یہ وہ خیر کی باتیں ہیں جس نے تیری نیکیوں کے پڑھنے کو چکا دیا۔ دوستو کھجور جو صدقہ دی جاتی، کھجور حدیث شریف میں آتا ہے بخاری میں، اللہ کھجور اللہ کے رستے میں کوئی دیتا ہے، یعنی اخلاص سے صدقے کی قیمت دیکھیں، اللہ اس کھجور کو اپنے دائیں ہاتھ میں لے کر پالتے ہیں، جب پہاڑ جتنی بڑی ہو جاتی ہے اس کے نام عمل میں ڈال دیتے ہیں، کبھی کبھی ایک کھجور ہی پورے پڑھنے کو چکانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ یہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ جو آ رہا ہے۔ کسی کا بچہ بہت ہو گیا، اس نے صبر کیا، انا للہ انا الیہ راجعون پڑھا، کہتے وہ بچہ اتنا وزنی کر دیا جائے گا نام عمل میں، نیکیوں کے پڑھنے میں، کہ وہ سب پڑھنے کو نیچے جھکا دے گا۔ یہ اعمال ہیں جو انسان کی نیکیوں کا پڑھا جھکانے والے ہیں، لیکن اخلاص چاہیے، اخلاص اور ایمان دو چیزیں چاہیے، یہ بنیاد ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ وزن اعمال کی روایت لا رہے ہیں کہ اعمال کا وزن ہوگا تو لگے گا اس کا، اگر برابر ہوگا تو آراف کی دیوار کے اوپر ان کو چڑھا دیا جائے گا۔ اس کے بعد امام بخاری حدیث شروع کر، احمد ابن اشکاب 217 ہجری میں امام بخاری ان سے پڑھا ہے اور اسی سال ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ احمد ابن اشکاب مصر میں امام بخاری کا آخری استاد ہے، اس لیے اسے آخری حدیث لے کر آئے۔ محمد فضیل انوارت القاقا نبی زورا نبی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ چاروں متفرد ہیں، غریب ہیں، عجیب بات ہے، پہلی حدیث بھی چار طبقات میں غریب ہے اور یہ حدیث بھی چار طبقات میں غریب ہے، کہ ابو حریرہ سے لینے والے سے بھی ابو زورا ہیں اور ابو زورا سے لینے والے عمار بن قعقاع ہیں اور ان سے لینے والے محمد بن فضائل ہیں۔ وہ جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت انما الاعمال بالنیات کی، وہ بھی غریب ہے، وہ بھی چار طبقات پر ایک ایک راوی ہے۔ ابو زورا البجلی، جریر بن عبداللہ بجلی کے پوتے ہیں، یہ حرم ان کا نام ہے۔ ان ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 80 طالب علم، یہ 400 طالب علم بعض نے لکھا ہے، صفہ کے طلبہ کے امیر تھے، یہ 400 بعض نے لکھا اور بعض نے 80 لکھا ہے، کہتا اپنی والدہ کی اتنی خدمت کرتے تھے کہ نفلی حج پوری زندگی نہیں کر سکے والدہ کی خدمت کی وجہ سے، صرف فرح سے حج کیا حجت الوداع رسول اللہ کے ساتھ، لیکن ماں کی بہت خادم تھے، بہت خدمت گزار تھے، ماں کی بہت خدمت کرتے تھے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ۔ اور 3 سال پیغمبر السلام کو، ویسے 4 سال مدت ہے، لیکن 1 سال رسول اللہ نے بحرین میں ان کی ڈیوٹی لگائی تھی، 3 سال پیغمبر السلام کے ساتھ ہر وقت ساتھ رہے۔ روایت لا رہے ہیں، قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان للرحمن، دو کلام ایسے ہیں جو رحمان کو بہت محبوب ہیں، دو کلام ایسے رحمان کو، یعنی اللہ کی جو صفت رحمان ہے اس میں رحمت عامہ ہوتی ہے کہ تھوڑے عمل پر بڑا اجر عطا فرماتے ہیں، اس کو رحمان کہتے ہیں۔ رحمان کا لفظ معنی کے اعتبار سے عام ہے، استعمال کے اعتبار سے خاص ہے، رحمان اللہ کی ذات کے علاوہ کسی پر نہیں بول سکتے، لیکن معنی کے اعتبار سے عام ہے کہ سب کو نوازتے ہیں، اپنوں کو بھی نوازتے، غیروں کو بھی نوازتے، اور تھوڑے سے عمل کے اوپر زیادہ اجر دیتے، وہ رحمان ہے، اس لیے رحمان لفظ لائے. حبیبتان محبوبتان، یہ دونوں کلمے محبوب ہیں، دو کلام ہیں جو رحمان کو محبوب ہیں. خفیبتان اللسان، زبان پر بہت ہلکے، ہر آدمی پڑھ سکتا ہے، ان میں ایسے الفاظ نہیں ہیں، الفاظ حروف شدت میں سے ایک با صرف اس میں، حروف مستعلیہ میں سے تا ہے، اور باقی دوسرے ایسے الفاظ نہیں ہیں جو قرآت کے اندر جن کا پڑھنا مشکل ہوتا ہے، ثقیل ہوتے زبان پر وہ نہیں ہیں. اور پھر آنے والے اب فعل بھی نہیں اسم ہے، اور اسم میں بھی منصرف غیر منصرف نہیں ہے، لیکن ثقیلت آنے فی المیزان، لیکن میزان میں بہت بھاری ہوں گے. یہ امام بخاری دلیل لا رہا ہے کہ ثقیلت آنے فی المیزان، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اعمال کا تول ہوگا جس میں کلمے تولے جائیں گے، اور یہ ایک کلمہ ہی پورے میزان کو بھر دے گا، کیونکہ اس میں نور ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کا نور ہے اس میں جو آ رہا ہے کلمہ. ثقیلت آنے فی المیزان، میرے ساتھ پڑھو، سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اے میں اقرار کرتا ہوں، اے اللہ میں آپ کو تمام نقائص سے پاک قرار دیتا ہوں، صفات جلال کے اقرار اس میں، صفات عدمیہ کے اقرار ہے، نفی النقائص، اللہ تنزیحات، اللہ ہر برائی سے اور ہر کمی اور عیب سے میں آپ کو پاک کرا، سب بھی ہوں سبحان اللہ، یہ اس میں مصدر ہے. وبی حمدی ہی، باو آتما باز نے کہا وبی حمدی ہی، اور اس کی تعریف کے ساتھ، اور اللہ تحمید کا مطلب تمام صفات وجودیہ اور صفات اکرام، اے اللہ میں آپ کے لیے ثابت کرتے، جس کو تحمیدات کہتے ہیں. تو اس کلمے میں اللہ تعالیٰ کی ساری صفات کا بیان ہے، تنزیحات کا بیان بھی ہے، تحمیدات کا بیان بھی ہے، صفات اکرام کا بیان بھی ہے، صفات جلال کا بیان بھی ہے. تو چھوٹے سے کلمے میں سمندر بند ہے. اور یاد رکھو، قیامت کے دن جتنا کلمہ چاہے چھوٹا کیوں نہ ہو، اگر اس کا مفہوم جتنا بڑا ہوگا، اللہ اس کے مطابق اجر عطا فرمائے گا. مفہوم کتنا بڑا ہے، اس پر اجر ملے گا. دیکھنے میں چھوٹا ہے لیکن مفہوم بہت بڑا ہے، اس مفہوم پر دیں گے اللہ تعالیٰ. میں اڑتی تو جمع مل کے لفظ، مجھے جامع کلمات دیے گئے کہ چھوٹی سی بات کرتا ہوں، اور ظاہری طور پر بھی فقہ نے چھوٹی چھوٹی حدیثیں، دو دو لفظ کی حدیثیں ہیں، دو الفاظ پر مشتمل حدیثیں ہیں، سینکڑوں مسائل ایک ایک حدیث سے نکالے. فرمایا سبحان اللہ جو حمدی ہی میں تمام صفات کا اقرار ہے، اللہ میں تمام نقائص سے پاک قرار دیتا ہوں اور تمام کمالات آپ کے لیے ثابت کرتا ہوں، اللہ کی تعریف کر دی. اللہ فرماتے ہیں یہ کلمہ میزان میں رکھا جائے گا، یا اگر اخلاص سے پڑھا ہوگا تو میزان میں رکھا جائے گا، نیکوں کا پڑھا نیچے جھک جائے گا. ان کلمات کے بعد نے کہا کہ ان کلمات کا وجود بنایا جائے گا، یعنی تمام نیکیوں کا وجود، خوبصورت وجود ہوں گے، وہ تلیں گے. بعد نے کہا کہ خود صاحب عمل تلے گا، بعد نے کہا کہ صحیفے تلیں گے، لیکن سب جس کو اللہ تعالیٰ جس طرح تولنا چاہے. سبحان اللہ العظیم، پھر لائے سبحان اللہ العظیم. ہمارے استاد مفتی ولیسن ٹونکی رحمۃ اللہ فرماتے تھے، سبحان اللہ میں تکرار کیا دو بار لائیں، اور حمد ایک بار، اس لیے کہ سبحان اللہ کو معراج سمجھتے ہیں، ہم نقائص کو سمجھتے ہیں، ہم عیب کو سمجھتے ہیں، ہم کمزوریوں کو سمجھتے ہیں، لہذا سبحان اللہ کا معنی مفہوم ہم سمجھتے ہیں کہ کس کس چیز سے اللہ کو پاک قرار دینا ہے، لیکن جو کمالات ہیں ان کو ہم نہیں سمجھ سکتے کہ اللہ کے کمالات کس درجے کے ہیں، ہم نہیں سمجھ سکتے کیسی سما ہے، کیسی بس، ہم نہیں سمجھ سکتے. اس لیے اس کا دو بار اقرار کرایا، اور وہ ایک بار لائے سبحان اللہ و بحمدہ، میں پاک قرار دیتا ہوں اللہ تعالی کو ہر عیب سے. یہ تنزیحات ہے، و بحمدہ اور اقرار کرتا ہوں تمام کمالات کا اللہ تعالیٰ کے لیے، یہ دو چیزیں جب جمع ہوتی ہیں، تنزیحات اور تحمیدات جب جمع ہو جاتی ہے تو توحید بن جاتی ہے، اس کا نام توحید ہے۔ سبحان اللہ العظیم، میں پاک قرار دیتا اللہ تعالیٰ کو جو عظیم ہیں، جو عظمت والے، اس میں اللہ نے اشارہ کیا ہے، دیکھو میری عظمت حق نہ توڑو، یاد رکھو دو اللہ کے حق ہے، محبت کا حق، عظمت کا حق، محبت کا حق عبادت ہے، عظمت کا حق گناہ سے بچنا ہے، یاد رکھو دو حق ہے اللہ کے، یہ محبت کا حق ہے نماز روزہ، یہ محبت کا حق ہے، خالق ہے مالک ہے، اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اپنے اس رب کی بات کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ ہمارے والد صاحب تو ایک عجیب نقطہ بیان کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی یہ جو تم نماز روزہ کر رہے ہو اس کا احسان تو ہم نے پہلے ہی کر دیا ہے کہ تمہیں انسان بنایا اور مسلمان بنایا ہے، لہذا اس کے شکریہ میں نمازیں پڑھو، اگر تمہیں ہم کچھ بھی نہ دے تو تب بھی نہ کچھ نہ دے لیکن پھر بھی ہم تمہیں نماز دیتے ہیں، ورنہ یہ شکریہ اس عمل کا ہے کہ تمہیں پیدا کیا، تمہارے ماں باپ کو پیدا کیا، تمہیں انسان بنایا مسلمان بنایا، اس کا شکریہ ایک نماز روزہ کرو۔ تو نیکی اللہ کی محبت کا حق ہے اور گناہ سے بچنا اللہ تعالیٰ کی عظمت کا حق ہے، اسے سبحان العظیم لا کر اللہ تعالیٰ ڈرا بھی رہے ہیں اور بتا رہے ہیں دیکھو میری عظمت حق کو توڑنے کی کوشش نہ کرنا۔ بس میرے دوستو وقت چونکہ کم ہے لیکن ہمیں ہر آدمی کو اس بات کی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہر اس عمل کو اپنانے کی ضرورت ہے جو قیامت کے دن میرے آپ کا جو میزان ہے اس کو جھکا دیں۔ یہ ذکر کی روایت ہے، ذکر اذکار، حدیث میں آتا ہے 100 بار اس کلمے کو روزانہ پڑتا ہے سمندر کی جھاگ جتنے گناہ بھی ہو تو معاف ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال ذکر اذکار کا اہتمام رکھنا چاہیے اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یاد رکھو سب سے اہم بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔